استغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورة الفرقان کی آخری آیات کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں عباد الرحمن, جس میں یہاں پر مراد خاص بندے ہیں, ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے سارے ہی بندے ہوتے ہیں, سارے ہی عباد ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ وہ ہیں جو کہ اپنے علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی گزارتے ہیں. تو ان کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی ہیں, گویا کہ یہ وہ اینڈ پروڈکٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, ٹھیک ہے, کہ مجھے ایسے بندے چاہیے, مجھے ایسے اگر تم اپنے آپ کو بنا کر کے پیش کرو گے نا تو میں تمہیں قبول کر لوں گا. تو وہ صفات ہم پڑھ رہے ہیں. تو آج جس صفت کے لیے تلاوت کی گئی ہے وہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے, ولا یقتلون النفس اللتی, اور کسی نفس کو قتل نہیں کرتے, حرم اللہ الا بالحق, جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے سوائے کسی حق کے, کسی جینوئن شرعی کاز کے, ولا یزنون, اور یہ زنا نہیں کرتے, ومن یفعل ذلک یلقی اثاما, اور جو بھی ایسا کرے گا تو وہ جا پڑے گا گناہ میں. القا یلقی القاء کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈال دینا, ٹھیک ہے, یعنی کسی چیز کو, جیسے آپ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے نا قرآن کے اندر, کہ ان کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا, تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کری کوہ طور کے اوپر تو کیا فرمایا موسیٰ کو, کہ القی عصاک, کہ اپنے عصا کو تم زمین پہ ڈال دو, القی ڈال دو, ٹھیک ہے. تو وہ پھر سانپ بن گیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو زمین پہ ڈال دیا. تو یہاں پہ یلقا اثامہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ جا پڑا, گویا کہ گر گیا وہ گناہ کے اندر. یضاعف له العذاب, ضاعف یضاعف کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑھ جانا, ٹھیک ہے, کئی گناہ ہو جانا, صحیح ہے, تو دگنا ہو گیا. یضاعف له العذاب, تو بڑھ گیا اس کے لیے عذاب, کون سا والا عذاب, یوم القیامتی والا عذاب, قیامت کے دن کا عذاب. وہ یخلط فیہ مہانا, اور وہ پڑا رہے گا اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو کر کے. اخلد یخلد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا, ٹھیک ہے, جیسے خالد کا جو لفظ ہے نا, نام بھی رکھتے ہیں ہم خالد, تو خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا, ٹھیک ہے, تو یخلط کا مطلب ہوا کہ ہمیشہ پڑا رہے گا, ہمیشہ رہے گا اس کے اندر, فی ہی مطلب اس کے اندر, مہانن احانت کے ساتھ, احانت اور رسوائی کے ساتھ, سوائے اس کے, الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا, سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کری اور ایمان لے کر کے آیا. آمنا کا مطلب وہ ایمان لایا, و عملا اور اس نے عمل کیے, عملا صالحا نیک عمل, صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک. فَأُولَئِكَ, بس وہ لوگ, اولائکا یہ ایک اسم اشارہ ہے کہ وہ لوگ یبدر اللہ سیئاتہم, بدل دے گا اللہ تعالی ان کی سیئات کو. سیئات گناہ کو کہتے ہیں. من جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ من یعمل سوءا یجزا بہ, جس نے بھی سوء کیا, سوء ایک گناہ کو کہتے ہیں اور سیئات یہ اس کی جمع ہے. تو سیئات کا مطلب کئی کئی گناہ, ٹھیک ہے نا, یعنی پلورالٹی آف گناہ. تو بدل دے گا ان کے گناہوں کو حسنات, حسنات نیکیوں کو کہتے ہیں. تو گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ, لیکن کس کی, جو اس شرط کو پورا کرے. من, وہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے, یہ تین شرطیں ہو گئیں, ٹھیک ہے. تو اب ان تین شرطوں سے پتہ لگ گیا نا کہ یہاں پر کافر کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ایمان لائے گا تو وہی لائے گا نا ایمان, جس کے پاس پہلے سے ایمان نہیں ہے یعنی وہ کافر ہے. تو کافر کی توبہ کا کیا طریقہ ہے کہ وہ توبہ کرے, اپنے پچھلے کفر والی زندگی کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو, ٹھیک ہے. یہ تو توبہ کا مطلب ہو گیا. اور آمنہ کا مطلب کہ وہ کلمہ شہادت بھی پڑھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسول اور نبی ہونے کی تصدیق بھی کرے, یہ ہو گیا آمنہ. اور اس کے بعد پھر نیک اعمال بھی کرے, تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے. اور ایسا کیوں ہوگا؟ کان اللہ غفور الرحیم, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے, معاف کرنے والا بھی ہے اور بہت رحمت کرنے والا بھی ہے, کہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے. رحیم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت بہت زیادہ ہو, ٹھیک ہے. اور جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے یہ لفظ رحیم کا, تو جس کی رحمت کی کوئی انتہائی نہ ہو, ٹھیک ہے. رحیم کسی انسان کو بھی بولا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے کسی کا نام آپ رحیم رکھ سکتے ہیں, اس کو عبد الرحیم کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ رحیم کی صفت جو ہے وہ کسی انسان کے اندر بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو لفظ ہے نا, یہ انسان پر بولا جائے گا تو مختلف مطلب ہوں گے, یعنی تھوڑے سے لمیٹڈ مطلب ہوں گے, اور اگر اللہ تعالیٰ پر بولا جائے گا تو ان لمیٹڈ مطلب ہوں گے اس کے, ٹھیک ہے. تو غفور اور رحیم ومن تابا, اور پھر اس کے بعد ذکر کیا, اور جس نے توبہ کری, وعمل صالحا, اور نیک عمل کیے, فانہ یتوب الی اللہ متابا, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانے والی ایک بہترین جگہ ہے, توبہ والی جگہ ہے, پلٹ کر جانے والی, یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے نا ایک گوشہ موجود ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی میرے دل میں اس کے لیے بڑا نرم گوشہ ہے, تو وہ اگر میری طرف رجوع کرے گا نا, میری مجھ سے بات کرے گا نا, تو میں اپنے دل میں اس کو جگہ دے دوں گا, کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے جگہ ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے بندوں کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے. جو بھی اللہ کی طرف پلٹے گا اللہ تعالیٰ اس جگہ کو الاٹ کر دیں گے, گویا کہ وہ پلاٹ ہے, بھائی آؤ تو ذرا اپلیکیشن تو ڈالو, میں وہ پلاٹ تمہیں الاٹ کر دوں گا, ٹھیک ہے. تو متابن سے مراد وہ پلاٹ ہو گیا, وہ جگہ ہو گئی, وہ گوشہ ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر بندے کے لیے موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ وہ بندہ آئے اور میں اسے الاٹ کروں یہ جگہ, ٹھیک ہے. تو ایسا شخص جو ہے نا جو کہ توبہ کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو متابن والی جگہ الاٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پر آمنہ کا لفظ استعمال نہیں کیا, ومن تابا و آمنہ نہیں کہا, تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر کافروں کی توبہ کا ذکر نہیں ہو رہا, کیونکہ کافر کے لیے تو ایمان لانا شرط ہے نا, پھر اس کے بعد اس کے اعمال صالح قبول ہوں گے, لیکن مسلمان کے لیے ایمان لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ پہلے سے ایمان والا ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہاں پر آمنہ کا ذکر نہیں کیا. اسی کی تشریح میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ پیج نمبر 505 کے اوپر لکھتے ہیں کہ آگے اس بیان, اس عذاب کا بیان ہے جو جرائم مذکورہ کے کرنے والوں پر ہوگا, یعنی جن جرموں کا اوپر ذکر کیا تھا. کون سے جرم تھے؟ پہلا جرم تھا کہ شرک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. شرک کے بارے میں بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے پچھلی دو کلاسوں کے اندر, اوکے, کہ کتنا برا جرم ہوتا ہے اور اس کی نفرت بھی ہمارے اندر کتنی ضروری, کیوں ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پہلا جرم مذکورہ تھا شرک, دوسرا جرم مذکورہ تھا قتل, ٹھیک ہے. اور قتل کے بارے میں بات کری تھی کہ جو شریف لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں ویسے تو قتل نہیں ہوتے لیکن دوسرے طریقوں سے ہوتے ہیں. تیسرا جرم مذکور کیا تھا؟ زنا. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی آپ کے سامنے کافی تفصیل کھولی تھی کہ زنا بھی جو ہے نا اس کی بہت ساری صورتیں بن جاتی ہیں. تو جو شریف گھرانے سو کالڈ ہوتے ہیں وہاں پر بھی یہ کس کس شکل میں کس کس وجہ سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہی شریعت کی نافرمانی اور اپنی چلانے کی وجہ سے نا پھر یہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ سو کالڈ اچھے گھرانوں کے اندر بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان جرائم مذکورہ کا کے کرنے والوں پر جو عذاب ہے اس کا ذکر ہوا, اور آیات کے سیاق و سباق یا سباق و سیاق. سیاق و سباق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ. ٹھیک ہے, یعنی جو ابھی ارد گرد بات چل رہی تھی, جو اس کا بیک گراؤنڈ چل رہا تھا, تو اس سے یہ بات متعین ہے کہ یہ عذاب کفار کے لیے مخصوص ہے جنہوں نے شرک اور کفر بھی کیا. یہ شرک اور کفر یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, یہ دونوں سیم چیزیں. ٹھیک ہے, اسی لیے جو بھی کافر ہے وہ مشرک بھی ہے, جو بھی کافر ہے وہ مشرک بھی ہے, جو مشرک ہے وہ کافر ہے. یہ بات تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ جو مشرک ہے وہ کافر ہے, لیکن کبھی کبھی نا ہم اس کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہر کافر مشرک نہیں ہوتا. صحیح ہے, یہ ہندو جو ہے نا جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں یہ مشرک ہیں. صحیح ہے, اور جو چلے عیسائی کی حد تک بھی بہت سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, اس وجہ سے عیسائی بھی مشرک ہیں. ویسے کچھ لوگ تو عیسائی کے بارے میں بھی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں وہ مشرک بھی ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن پھر مشکل کہاں پہ پڑتی ہے؟ مشکل پڑتی ہے جیسے یہودیوں کے بارے میں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہودی جو ہیں وہ آپ کو بظاہر کسی بت کی پرستش کرتے ہوئے نظر نہیں آتے, رائٹ, نہ تو وہ کسی انسان کی پرستش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہے نا. وہ تو قرآن میں لکھا ہے نا کہ یہود جو ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, لیکن ہر یہودی سے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ لوگ اس طریقے سے عزیر علیہ السلام کا ذکر تو نہیں کرتے نا جس طریقے سے عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. ان کی تو دین ہے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے گرد گھومتا ہوا, یہودیوں کا دین ایسا نہیں ہے. تو یہودی کے دین جو ہے نا وہ بالکل گویا کہ اسلام کی طرح کا لگتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا ان کے قریب جائیں یا ان کو ذرا اسٹڈی کریں نا تو ایسا لگتا ہے کہ بس یہ دین اسلام کی ہی ایک پرانی شکل ہے, ہے نا. تو اس وجہ سے دل میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ یہودی جو ہے نا یہ مشرک نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن نہیں, یہودی بھی مشرک ہیں. صحیح ہے, وہ کس طرح کے مشرک ہیں اس کے اوپر بہت ساری ایکسپلینیشن دی جا سکتی ہے. انہوں نے اپنے نفس کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا ہے, اپنے نفس کو. تو بھائی یہ تو ہم سب کرتے ہیں, اس کے اوپر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ بھائی تو یہ مسلمان بھی کرتے ہیں کہ نفس کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. بھائی چلیں آپ سے پوچھتے ہیں, آپ میں کچھ نئے لوگ بھی ہیں کچھ پرانے لوگ بھی ہیں, تو اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ مسلمان بھی نفس کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے. نفس کی مانتے ہیں نا ہم لوگ, اتنا تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اب تک سن سن کر کے ہیں. تو خود مسلمان بھی نفس کو خدا کا شریک ٹھہراتا ہے, خدا کا شریک نہیں ٹھہراتا بلکہ یہ کہنا چاہیے نفس کی مانتا ہے مسلمان بھی, لیکن وہ کافر نہیں ہوتا, کافر نہیں بن جاتا اس کی وجہ سے. جبکہ یہودی بھی مشرک کیوں ہیں؟ وہ نفس کی مانتے ہیں وہ مشرک بن جاتے ہیں. تو کیا فرق ہے یہودیوں کے نفس پرستی میں اور مسلمانوں کی نفس پرستی میں؟ نفس کی ماننے کا مطلب نفس پرستی ہوا. ٹھیک ہے, تو مسلمان کی نفس پرستی اس کو مشرک نہیں بناتی. چل اس سوال کو ذرا ریورڈ کر کے سن لیں, مسلمان کی نفس پرستی اس کو مشرک نہیں بناتی. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان نفس کی مان کر کے کوئی کام کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مشرک بن جائے. ہاں بھائی یہ اس نے نفس کی مانی, یہ مشرک بن گیا, کافر ہو گیا, اب یہ چلو جی اس کا نکاح ٹوٹ گیا, ہے نا, کیونکہ کافر ہو جانے سے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے, بیوی حرام ہو جاتی ہے اس کے بعد, ہے نا. تو مسلمان جو ہے وہ اپنی نفس کی مانتا ہے, نہ تو اس کا نکاح ٹوٹتا ہے نہ جو ہے وہ اس کو مرتد قرار دیا جاتا ہے. ٹھیک نا, لیکن یہودی وہ بھی اپنے نفس کی مانتا ہے لیکن وہ مشرک کہلاتا ہے. کیا فرق ہے ان دونوں میں, ان دونوں کے نفس کے ماننے میں کیا فرق ہے؟ جی کیا فرق ہے ان دونوں کے نفس پرستی میں, نفس کے ماننے میں؟ वो तौबा का दामन पकड़ कर रहता है, माशाल्लाह। ये दामन कैसे पकड़ के रहता है? तौबा को कोई कपड़ा है क्या? कोई मुसलमान शिर्क नहीं करता। सवाल तो पहले समझा करें ना, सवाल क्या किया जा रहा है। सवाल ही नहीं समझते तो जवाब कैसे सही देंगे? मुसलमान अपने नफ्स की मानता है। अच्छा, ये जो आपने कहा चले तौबा का दामन पकड़ कर रखता है, भाई हर मुसलमान तौबा का दामन को थोड़ी पकड़ के रखता है, ठीक है ना। बहुत सारे मुसलमान हैं, बहुत सारे गुनाह कर रहे होते हैं और तौबा का उनको कोई ख्याल नहीं आता, तौबा का उनके जहन में कोई होता ही नहीं है कि भाई हाँ भी तौबा भी करनी है ना। जिना कर रहे होते हैं बहुत से मुसलमान, ठीक है, और तौबा का बिल्कुल, वो तो अपने महबूबा को कह रहे होते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ ही सारी जिंदगी गुजारूंगा। तो तौबा किधर से? कोई नहीं, तौबा तौबा का दामन पकड़ा होता उन्होंने, ठीक है। तो ये जवाब सही नहीं है आपका। तो क्या फर्क है? मुसलमान भी अपने नफ्स की मान करके करता है गुनाह, बहुत सारे काम करता है, और यहूदी भी अपने नफ्स की मान करके, लेकिन मुसलमान मुशरिक नहीं बनता और यहूदी जो है वो मुशरिक बन जाता है, ठीक है। तो कोई और कोई जवाब? बड़ा सादा सा जवाब है, कोई इतना मुश्किल, इतना ज्यादा उसमें तसव्वुफ की दकायक और गहराइयों की जरूरत नहीं है, वरना तो वो भी हो सकती है इसके अंदर शामिल, लेकिन हम इतना आपको परेशान नहीं करेंगे। बिल्कुल सीधा सीधा सादा सादा सा जवाब, कलमा गो होने की वजह से, ठीक है। इसी को थोड़ा सा अगर और आप एक्सप्लेन कर दें, शैतान करने नहीं देता, क्या नहीं करने देता? यहूद दज्जाल को मसीह मानते हैं। अब दज्जाल तो भाई फ्यूचर की चीज है ना, तो वो मसीह मानना, तो वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता, नहीं भाई। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, इतना उसको मुश्किल बनाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। हालांकि बना सकते हैं मुश्किल, लेकिन जरूरत नहीं है इतना बनाने की। क्या मुसलमान का अमल गलत होता है पर अकीदा सही होता है? हाँ ठीक है, ये भी जवाब बिल्कुल सही है। मुसलमान का अमल गलत होता है, अकीदा सही होता है, ठीक है ना। तो अकीदा क्या होता है भाई? मुसलमान है, है? किसी को भूल जाते हैं हम मुसलमान होने के बावजूद। जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, हम मुसलमान क्यों हैं? हम मुसलमान कैसे बने? है? किसने बताया कि तुम क्या करो तो तुम मुसलमान हो जाओगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, है ना। तो जो कुछ हमारे पास है, पिछले दिनों हमारे एक साथी आया है, तो वो अपने बेटे के बारे में कुछ मशवरे कर रहे थे। उनका बेटा 9-10 साल का अभी हो गया है, ठीक है। तो माशाल्लाह बातें सुनते हैं, जाकर घर में बताते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फायदा होता है। तो उनका बेटा बहुत माशाल्लाह अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें कर रहा है, बल्कि खुद भी ऐसी ऐसी बातें कर जाता है कि हैरान हो जाते हैं, इतना छोटा सा लड़का जो है वो कैसी कैसी, ठीक है। तो वो बात कर रहे थे कि फर्ज नमाज जो है ना, ये तो पढ़ता है, शौक से पढ़ता है, क्योंकि हम उसको, आपने बताया था कि ये अल्लाह ताला की नेमतों का बताते हैं कि अल्लाह ताला ने सब कुछ किया, अल्लाह ताला ने सब कुछ हमें दिया है, जो कुछ भी है, वी हैव टू थैंक अल्लाह सुब्हानहू ताला फॉर दैट, ठीक है ना। तो फर्ज नमाज तो वो पढ़ लेता है, लेकिन अब चूंकि वो 9 साल से बड़ा हो गया, तो अब हम उसको सुन्नतें पढ़ने का भी कहते हैं, सुन्नतें मुअक्कदा, ठीक है। तो सुन्नतें मुअक्कदा के लिए उसको कैसे माइल करें, ठीक है ना। फर्ज तो अल्लाह ताला का कर्ज है हमारे ऊपर, है ना, वी हैव टू डू इट बिकॉज अल्लाह सुब्हान ताला गेव अस एवरीथिंग, ठीक है ना। तो फर्ज तो वो बात समझ गए, फर्ज करने की रीजन, लेकिन सुन्नतें मुअक्कदा कैसे पढ़वाने के लिए उसको माइल करें, ठीक है ना। तो उस वक्त साजिद ने उनको कहा कि सुन्नत मौकदा के लिए उसको ऐसे समझाएं कि बेटा, हु टोल्ड अस अबाउट अल्लाह, राइट, हमें कैसे पता अल्लाह ताला के बारे में, हमें कैसे पता कि हम अल्लाह ताला को राजी, को खुश कैसे करेंगे, और हम अल्लाह ताला की नाराजगी से कैसे बचेंगे। ये सब का सब हमें नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने बताया ना, सब का सब। तो अब नबी अलैहिस्सलाम सलाम का इतना तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम, जो नमाजें,
پابندی کے ساتھ پڑھیں اور کبھی بھی ان کو مس نہیں کیا, جن کو سنت موقعہ کہتے ہیں, تو وہ بھی ہم فرض کے ساتھ پڑھا کریں نا. کیونکہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے تھے, ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جان سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ ہے نا, جس طرح سے اللہ کا ذکر ہے نا, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہنا چاہیے, تو بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی دھیان رہنا چاہیے نا. رائٹ, کہ جو کچھ ہے ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس کا سادہ سا جواب یہ تھا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ نفس کی مانتا ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار نہیں کرتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں, یہ کوئی مسلمان نہیں کہتا, اگر کہے گا تو وہ تو کافر ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو اب وہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کرے, رائٹ, قتل کر دے, زنا کر دے, کچھ کر دے, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی کر دے, لیکن چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس نے انکار نہیں کیا ہے تو وہ مشرک نہیں بنتا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے نفس کو جو ہے نا وہ شریک جو کرتا ہے نا, کیونکہ نفس کی مانتا ہے اللہ تعالیٰ کی چھوڑ کر کے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات چھوڑ کر کے جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کی مان کر کے گناہ کر رہا ہوتا ہے, لیکن یہ جو شریک کر رہا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے نفس کو, یہ شریک کرنا جو ہے اس کا انکار کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کے ساتھ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ شریک کرنا اس کا مطلقاً نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ذرا ٹیکنیکل لینگویج میں اگر اس کا جواب دیا جائے تو یہ کہیں گے کہ یہ مطلقاً نہیں ہے, انڈر آل کیسز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, انڈر آل سرکمسٹانسز, یا ایبسلیوٹلی نہیں ہے بلکہ پارشلی ہے. ٹھیک ہے نا, within the folds of اسلام ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہودی جو یہ کام کرتا ہے یعنی اپنے نفس کی مان کر کے, تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول تو نہیں مانتا نا. ٹھیک ہے نا, اور وہ پھر اس انکار کی وجہ سے نا پھر وہ مطلقاً نفس پرست بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, انڈر آل سرکمسٹانسز, اب وہ اگر بیت المقدس میں جا کر کے عبادت نہیں بھی کر رہا ہوتا ہے, اس کی یہ عبادت بھی قبول نہیں ہے, اس کی عبادت بھی مشرکانہ عبادت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ میجر فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا وہ مسلمان ہو جائے گا, نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا تو یہاں پر کافروں کی بات ہے, شرک و کفر سے بات شروع ہوئی تھی کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں, ہر کافر مشرک بھی ہوتا ہے اور ہر مشرک کافر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, کسی نہ کسی شکل میں وہ شرک کر ہی رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ قتل و زنا میں بھی مبتلا ہو گئے وہ لوگ. ٹھیک ہے, کیونکہ کفر کی حالت میں انہوں نے قتل, ہر کافر تو قاتل نہیں ہوتا نا, ہر نان مسلم وہ اپنے مطلب لوگوں کو مارتا تو نہیں ہے, بہت سارے نان مسلم تھے, ساری زندگی کسی کو قتل نہیں کیا انہوں نے, ہے نا, اسی طرح ساری زندگی کسی کے ساتھ زنا نہیں کیا نان مسلم, کیونکہ جو شادی کر کے جو ان کی زندگی ہوتی ہے نا وہ زنا والی زندگی نہیں کہلاتی, چاہے وہ نان مسلم ہے, انہوں نے کوئی ایجاب و قبول شریعت کے مطابق نہیں کیا ہے, اسلامی شریعت کے مطابق, لیکن جو بھی ان کا طریقہ ہے نکاح کا, اس طریقے کو دین اسلام نے ایکسیپٹ کیا اور ان کو زنا کا مرتکب نہیں کہا کہ بھئی تم چونکہ نان مسلم ہو اس وجہ سے تمہاری بیوی جو ہے نا یہ تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ تم جو ہے نا وہ اس کے ساتھ زنا کر رہے ہو, نہیں. ٹھیک ہے نا, وہ نان مسلم ہے لیکن میاں بیوی کی حیثیت کو دین اسلام ریکگنائز کرتا ہے, اس وجہ سے بہت سارے نان مسلم ہوتے ہیں ساری زندگی زنا کے مرتکب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, کیونکہ اپنے دین کے طریقے پر انہوں نے شادی کری ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو یہاں پر ان نان مسلمز کی بات ہو رہی ہے کہ جو کہ قتل اور زنا میں مبتلا ہوئے. اوکے, اچھا, کیونکہ اول تو یضاعف لہ العذاب, اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ جو آیت ہے نا یہ کافروں کی توبہ کے متعلق کیوں ہے, مسلمانوں کی توبہ کے متعلق کیوں نہیں ہے, اس کی وجہ لکھ رہے ہیں کہ یضاعف لہ العذاب کے الفاظ مسلمان گناہ گاروں کے لیے نہیں ہو سکتے. भाई क्या उन्होंने ऐसे लड्डू पेड़े बनाए हुए होते हैं जिनके लिए ये वाले अल्फाज नहीं हो सकते। यही वजह है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इनकार नहीं किया इन्होंने, राइट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल माना, ठीक है ना। ये इतनी महबूब बात है अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला युदाफ लहुल अजाब का डंडा इनके ऊपर से हटा लेते हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला के महबूब, उन महबूब की आप गवाही दे रहे हैं बगैर अल्लाह ताला को देखे हुए, गायबाना गवाही दे रहे हैं ना। उन्होंने आपको ला करके अल्लाह ताला दिखाए तो नहीं थे कि भाई मैं इस अल्लाह का रसूल हूँ। उन्होंने आपको जन्नत जहन्नम दिखाई तो नहीं थी कि अगर नेकी का काम करोगे, मुसलमान हो जाओगे, मेरी बात मानोगे तो इस जन्नत में जाओगे, देख लो ये जन्नत है, और अगर नहीं मानोगे तो इस जहन्नम में जाओगे, देख लो ये जहन्नम है, जाकर के जरा विजिट करके आ जाओ। ये किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ, राइट। तो हम अनदेखे बिन देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी के ऊपर एतमाद कर रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है, राइट। अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है, बहुत वैल्यू है इसकी अल्लाह ताला के पास। इसलिए युदाफ लहुल अजाब ये किसी ऐसे शख्स के लिए नहीं है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे मामला करता है, एतमाद वाला मामला करता है, ठीक है। और उसके अंदर कोई आमेजश वगैरह, ये बदअकीदगी की जैसे कादियानी है तो खत्म नबूवत का मसला, ये सारी चीजें भी उसके अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कामिल एतमाद रखता है आखिरी नबी के तौर पर, ठीक है। खातमुन नबीयीन, ये बात याद रखें। आजकल तो वो असेंबली में करारदादें भी पास हो रही है ना कि नबी अलैहि सलाम के साथ खातमुन नबीयीन का लफ्ज लगाना जरूरी हो गया है, क्योंकि कादियानियों ने जो है ना वो बहुत कुछ करना शुरू कर दिया है, निसाब में तब्दीली कर है? हमें पता भी नहीं लगता, और वो जो करिकुलम की बुक होती है वो रीप्रिंट होकर के आ जाती है, नबी अलैहि सलाम के खातमुन नबीयीन का लाइन ही हटा देते हैं उसके अंदर से, ठीक है। तो खातमुन नबीयीन भी हर वक्त मेंशन करते रहे साथ साथ, क्योंकि उनके एक गुनाह पर एक ही सजा का वादा कुरान और सुन्नत में मंसूस है, ठीक है ना। यानी कुरान में भी और सुन्नत में भी, यानी हदीस, सुन्नत का मतलब होता है हदीस मुबारका इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो इन दोनों को नस कहते हैं। तो इन दोनों में कोई बात आ जाती है, इनके अल्फाज में कोई बात आ जाती है ना, तो उस बात को फिर मंसूस कहा जाता है कि ये नस में मौजूद है, ठीक है। कि मुसलमान एक गुनाह करेगा तो उसको एक ही गुनाह की सजा मिलेगी, ये इंक्रीजिंग सजा नहीं होगी। सजा में तदाउफ, तदाउफ का मतलब यानी कैफियत या कमियत में ज्यादती। एक चीज होती है कैफियत, ठीक है, कि भाई पहले आपको अल्लाह ना करे वैसे किसी को ऐसी सजा मिले कोई भी, ठीक है, कि 100 डिग्रीज में मुजरिम को जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर डाला गया, ठीक है ना। फिर उसको बढ़ा करके 200 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसके बाद 300 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 400 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको क्या कहेंगे, उसकी कैफियत में यानी गर्माइश में इजाफा हो रहा है, ठीक है ना। और कमियत में इजाफा, कि पहले जो है ना वो एक घंटे में एक कोड़ा मारा जाता था, अब जो है वो एक घंटे के अंदर 10 कोड़े मारे जाते हैं, फिर उसके बाद एक घंटे के अंदर 20 कोड़े मारे जाते हैं, फिर 30 कोड़े मारे जाते हैं, ये कमियत में, ठीक है, या यानी मिकदार में जिसको हम कहेंगे, या तादाद में इजाफा। कमियत से मुराद जो है वो वजन भी हो सकता है, मतलब आम मफहूम के अंदर, और तादाद भी हो सकती है। तो कैफियत या कमियत में ज्यादती मोमिनीन के लिए नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो ईमान वाले हैं, बिन देखे एतमाद करने वाले लोग हैं ना मोमिनीन। ये कुफार की खसूसियत है कि कुफर पर जो अजाब होना था, अगर कुफर के साथ और गुनाह भी किए तो अजाब दोहरा हो जाएगा। क्या मतलब, कि कुफर की वजह से ना जहन्नुम में उनको दाखिल किया जाएगा। कुफर गोया के जहन्नुम का टिकट है, या जहन्नुम की चाबी है, ठीक है ना। तो इससे दाखिला, इसको कहते हैं दुखूल, दुखूल फिन्नार, ठीक है। तो कुफर से क्या होगा, दुखूल फिन्नार, और फिर जब नार के अंदर यानी जहन्नुम में दाखिल हो जाएगा, اب اس کے بعد جیسے جیسے اس نے اعمال کیے ہوں گے نا ویسے ویسے اس کو جہنم کے اندر سزا ملتی جائے گی اور وہ سزا جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, اب چلیں یہاں پر ایک سوال آپ سے بھی کر لیتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی سزا جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی جہنم کے اندر, حالانکہ گناہ انہوں نے ایک دفعہ کیا ہوگا یا چلو جی 10 دفعہ کر لیا ہوگا, ہے نا. کسی کافر نے ایک دفعہ قتل کیا اور کسی نے جو ہے وہ ایک دفعہ زنا کیا, کسی نے جو ہے وہ ہے, تو یہ بڑھتا ہوا گناہ ہوگا کیوں, یہ گناہ جو ہے وہ انکریزنگ شکل میں کیوں ہوگا, اس کی کوئی لوجیکل ایکسپلینیشن کسی کو سمجھ میں آتی ہے؟ ان کا عذاب جو ہے وہ مضاعف کیوں ہوگا؟ دو ریزنز, ٹھیک ہے. ایک ریزن تو یہ ہے کہ کفر سے اللہ تعالی کو شدید نفرت ہے, نفرت, ٹھیک ہے, کفر سے اللہ کو نفرت ہے, تو جس سے نفرت ہوتی ہے نا تو پھر اس کو جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو کفر کیا ہے یہ کفر کافی ہے ان کے عذاب کے بڑھانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, یعنی ان کے ڈیزرونگ فار اے یا ڈیزرونگ آف اے مضاعف عذاب کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے, نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو کفر سے. ٹھیک ہے, اب یہ نفرت کیوں ہے بھائی, لوگ آج کل تو سب کچھ چلتا ہے بھائی, ہے نا, سارے جو ہے وہ شیطان کو جو ہے نا وہ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے کھلی چھوٹ مل گئی ہے, لیکن ایسے کوئی کھلی چھوٹ ملی نہیں ہے اس کو, لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ شیطان کے وساوس ہمارے اوپر بہت زیادہ مسلط رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, گناہوں کی وجہ سے, گناہوں کے ماحول میں اپنے آپ کو رکھنے کی وجہ سے شیطانی وساوس میں ہم ڈوبے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس قسم کے بہت زیادہ خیالات آتے رہتے ہیں, بھائی کیا کیا انہوں نے, کیا ان کے بیچارے نے کیا کیا, بیچارہ اس کو کیوں اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, تو وہ نفرت جو ہے نا وہ پچھلی دفعہ تو خیر بات ہو چکی ہے کہ بھائی وہ کفر جو ہے وہ چیز ہی ایسی ہے, اللہ تعالیٰ کی سب کچھ اس نے اللہ تعالیٰ سے لیا, سب کچھ, کچھ بھی تو ہمارا اپنا نہیں ہے, کچھ بھی تو ہم اپنی طاقت بلبوتے کے اوپر کچھ بھی تو نہیں کر سکتے, جو کچھ ہے ہمارے پاس سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری. ٹھیک ہے نا, تو اس نافرمانی کا جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ کفر ہے کہ اللہ کے نبی کا انکار کرے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اتنا بڑا آفنس ہوتا ہے, اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے, اتنا بڑا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنے والے سے نفرت ہو جاتی. ٹھیک ہے, تو یہ نفرت کافی ہے ان کے مضاعف عذاب کی وجہ کے طور پر. ٹھیک ہے, دوسری وجہ یہ کہ یہ جو گناہ کرتے ہیں نا تو ان کے گناہ کے ساتھ ساتھ کفر بھی لگا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کفر کا وبال کانسٹنٹلی ان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے, اور جو گناہ کرتے ہیں نا تو گناہ کے اوپر بھی ان کا کوئی توبہ کا ارادہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے نا وہ گناہ گناہ ہی نہیں ہوتا, تو توبہ کی جو ہے وہ ان کو فکر ہی نہیں ہوتی, تو چونکہ ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ میں جو یہ گناہ کر رہا ہوں نا, میں جو یہ کام کر رہا ہوں نا, میں تو بس کرتا ہی رہوں گا یہ والے کام, مجھے کیا ضرورت ہے بھائی اس کو چھوڑنے کی, اس سے توبہ کرنے کی. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز مل کر کے نا, کیونکہ ان کی نیت ہوتی ہے کہ جی وہ کرتے ہی رہیں گے یہ والا گناہ. ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے ان کا عذاب بھی جو ہے نا وہ بڑھتا ہی رہتا ہے, کیونکہ یہ گناہ کے اندر جو ہے نا وہ دھستے ہی رہتے ہیں, بڑھتے ہی رہتے ہیں گناہ کرنے کے اندر, تو عذاب بھی جو ہے وہ بڑھتا ہی رہتا ہے ان کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں ریزن جو ہے نا وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں کہ ایک تو ان کا کفر جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے, اور دوسری یہ والی جو کیفیت ہوتی ہے کہ جو یہ والے گناہ ہوتے ہیں یہ کرتے ہی رہتے ہیں, کرتے ہی رہتے ہیں, کرتے ہی رہتے ہیں, تو ہر گناہ جو ہوتا ہے نا وہ پچھلے گناہ سے بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی پہلی دفعہ آپ جب گناہ کرتے ہیں نا تو اس گناہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس گناہ کا اثر چھوٹا ہوتا ہے پہلی دفعہ کرنے پر, لیکن جب دوسری دفعہ کرتے ہیں تو دوسری دفعہ کرنے کے اوپر اس کا اثر جو ہے نا وہ بڑا ہو جاتا ہے, پھر تیسری دفعہ کرنے کے اوپر اس کا اثر بڑا ہو جاتا ہے, اس سے بھی بڑا. تو چونکہ گناہ کے اثرات بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں, اسی وجہ سے گناہ کا عذاب بھی جو ہے نا وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا, ٹھیک ہے نا. ایمان تو ان کے پاس ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو بڑا والا عذاب ہے, تو یعنی جو گناہ کی جو بڑائی ہے وہ بڑائی جو ہے وہ اس کے اندر کمپنسیٹ ہوتی رہے ایمان کی وجہ سے. جیسے مسلمان کے ساتھ, مسلمان بھی تو کبھی ایسا کرتے ہیں نا کہ ایک دفعہ گناہ کیا, پھر دوبارہ اسی کو اس گناہ کو کیا, پھر دوبارہ اسی گناہ کو کیا, چوبارہ اسی گناہ کو کیا, تو ہر مرتبہ گناہ کا اثر ان کے اوپر بھی بڑھتا رہتا ہے. مسلمان بھی جب اس طریقے سے کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی گناہوں کے اثرات بڑھتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے حدیث مبارکہ کے اندر ہے نا کہ پہلا گناہ کیا تو ایک دھبا لگتا ہے دل کے اوپر, کالا داغ لگتا ہے, پھر دوبارہ گناہ کیا تو دو داغ لگ جاتے ہیں, اب گناہ کے دو داغ ہو گئے, تیسری دفعہ گناہ کیا تیسرا داغ بھی لگ جاتا ہے, اب یہ پہلے سے بڑا ہو گیا. تو مسلمان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو جہنم کا عذاب ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کے نیکی کی وجہ سے, اس کے ایمان کی وجہ سے, ٹھیک ہے. ہاں, دنیا کے اندر جو مسلمان ایسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ گناہ کیا, پھر دوبارہ گناہ کیا, پھر تیبارہ گناہ کیا, پھر چوبارہ گناہ کیا, ٹھیک ہے نا, تو دنیا کی زندگی کے اندر اس کو اس کی سزا مل رہی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر دنیا کے عذاب کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر جہنم آخرت کے عذاب کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو آخرت میں مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا, بلکہ کافر کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا اس کے کفر کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ کہلائے گی ایک لاجیکل ایکسپلینیشن, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے, نہیں سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں, ہمیں تو بس ماننا ہے کہ جیسے کہ ہمیں بتایا گیا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا, مان لینا ہے بس, ٹھیک ہے نا, چاہے لاجک میں ہمیں سمجھ میں آئے یا ہمیں لاجیکلی سمجھ میں نہ آئے. اچھا, تو فرمایا کہ دوسرے اس عذاب میں یہ بھی مذکور ہے, یعنی اس آیت میں جو عذاب کا ذکر کیا گیا اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ یخلد فیہ مہانا, یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس عذاب میں ذلیل و خوار ہو کر. کیوں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ اس کی بھی لاجیکل ایکسپلینیشن ہمارے علماء نے دی ہے, کیونکہ جو کافر ہوتا ہے اس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہو جائے گا, رائٹ. کہ بھائی کوئی ایسا کافر ہو کہ میں بس ایک سال اور کافر رہوں گا اور ایک سال کے بعد میں مسلمان ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے. تو اب اس نے اپنے کفر کے اوپر ایک لمٹ لگا دی, ایک سال کی لمٹ, بس میں ایک سال کے لیے کافر ہوں, ٹھیک ہے نا. ایسا کوئی کافر نہیں ہوتا, ایسا کوئی کافر دنیا میں کبھی نہیں ہوتا کہ جس نے کہ کبھی ایسا کہا ہو کہ بس میں ایک سال کے لیے کافر رہوں گا اس کے بعد مسلمان ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. اچھا, کوئی کافر ہو سکتا ہے اس قسم کے الفاظ کو کہہ دے, جیسے آپ یہ کہہ سکتی ہیں نا کہ آپ کو کیا پتا, ہو سکتا ہے کبھی کسی ہندو نے اس قسم کے الفاظ کہہ دیے ہوں کہ جی میں بس ایک سال کے بعد مسلمان ہو جاؤں گا, میں دین اسلام کی حقانیت پہ مطمئن ہو چکا ہوں, لیکن میں اپنی ہندو زندگی کے اندر جو ہے نا وہ ایک سال اور رہوں گا, اس کے بعد پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کا اس کا ارادہ نہیں تھا ہندو رہنے کا, تو پھر اس کو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب کیوں ہوگا؟ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہونے کی ریزن یہی ہے کیونکہ اس کافر کا ہمیشہ ہمیشہ کافر رہنے کا ارادہ تھا, ٹھیک ہے نا. اس کی اس نیت اور ارادے کی وجہ سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ملے گی. تو اگر کسی کافر نے یہ کہہ دیا کہ جی میں بس ایک سال کے لیے جو ہے نا وہ ہندو رہوں گا, اس کے بعد میں مسلمان ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے, تو اس نے تو لمٹ لگا دی اپنے کفر کے اوپر, تو پھر اس کو تو جہنم کے اندر ایک سال کا عذاب ہونا چاہیے خالی, ہمیشہ ہمیشہ کا تو عذاب نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا, اس لیے کہ یہ جو لمٹ لگا کر کے اس نے اپنے ایمان کے اوپر شرط لگا دی ہے نا کہ جی میں ایک سال کے بعد مسلمان ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک سال کے بعد کی وہ کہہ رہا ہے نا مسلمان ہو جاؤں گا, اس کے اس کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اس کے اس کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ میں ایک سال کے بعد مسلمان ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. وہ وہ دین اسلام کی حقانیت پر مطمئن ہوا ہی نہیں ہے, خالی جھوٹ بول رہا ہے کہ میں ایک سال کے بعد مسلمان ہو جاؤں گا کیونکہ میں دین اسلام کی حقانیت پر مطمئن ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے نا, لیکن ایک سال ہندو اور رہوں گا میں, بس اس کے بعد مسلمان ہو جاؤں گا. یہ جو اس کا جملہ ہے یہ جھوٹ ہے, وہ دین اسلام کی حقانیت پر مطمئن ہوا ہی نہیں ہے, جھوٹ بک رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ مطمئن ہو جاتا نا ایک لمحہ کے لیے اور کافر نہیں رہ سکتا تھا, ایک لمحہ بھی وہ اور کافر نہیں رہ سکتا تھا. وہ تو ایک سال کی بات کر رہا ہے, ایک لمحہ بھی ایسا شخص کافر نہیں رہ سکتا جو دین اسلام کی حقانیت کا قائل ہو جائے. ٹھیک ہے, تو وہ کافر ہی ہے اور وہ کفر ہی کی حقانیت کا قائل ہے. وہ جو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں نا, یہ سچ نہیں ہے یہ الفاظ. ٹھیک ہے نا, تو اب یہ بات بھی پھر ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ بہت سارے ہندو اور سکھ جو کہ بڑے بڑے اردو دان ہوتے ہیں, تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں بہت سارے قصیدے لکھے ہیں, بہت ساری جو ہے وہ نعتیں لکھی ہیں ہندوؤں نے اور سکھوں نے. ٹھیک ہے نا, تو ان کی یہ نعتیں لکھنا جو ہے یہ ان کے کفر کو ایک درجہ بھی کم نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ ان کی نعتیں لکھنا جو ہے یہ ان کے کفر کو اسلام میں تبدیل نہیں کر دیتا کہ یہ مسلمان ہو گئے, نہیں, وہ اپنے کفر پر قائم ہیں بے شک وہ کتنی ہی اچھی اردو زبان کے اندر نعتیں لکھ جائیں. ٹھیک ہے نا, وہ مسلمان نہیں ہو جاتے نعتیں لکھنے سے. مسلمان تو وہ اسی وقت ہوں گے کہ جب وہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان کر کے اپنے کفر و شرک سے توبہ بھی کریں گے, اپنے دین کو چھوڑیں گے بھی. ان 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 سکھ شاعروں کی کیا حیثیت ہے نبی علیہ السلام کے چچا کے مقابلے میں, کیا حیثیت ہے ان کی, ہے نا؟ جو ابو طالب تھے, خواجہ ابو طالب, انہوں نے نبی علیہ السلام کی مدد بھی کری, وہ تو نبی علیہ السلام کے قصہ کے یعنی صحبت میں رہتے تھے, مدد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن چونکہ انہوں نے اپنے کفر و شرک کو نہیں چھوڑا ان کے یہ سارے اعمال ضائع, ہے نا. اہل سنہ والجماعت پکے ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے کفر کی وجہ سے, کیونکہ کفر سے توبہ نہیں کری. اسی طریقے سے کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعتیں لکھ لے, ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے جہنم میں اس کا جو عذاب ہے نا اعمال کی وجہ سے جو عذاب ہونا ہے وہ عذاب اس کا کم ہو جائے جہنم کے اندر, یہ تو بے شک ہو سکتا ہے. جیسے کہ ابو طالب کے بارے میں ہے نا کہ سب سے کم عذاب ہوگا ان کو جہنم کے اندر, لیکن جہنم میں داخلہ وہ تو کفر کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ تو ہوگا. اسی طرح اس شاعر کا بھی داخلہ جہنم کے اندر کفر کی وجہ سے ہوگا, بے شک وہاں پر جانے کے بعد دوسرے کافروں کے مقابلے میں اس کو عذاب کم ہو رہا ہو اس کی نعت کہنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, لیکن جہنم میں داخلے سے یہ نہیں بچ سکے گا. اچھا, باتیں بہت ساری ہو رہی ہیں بہت سارے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ, تو آپ لوگ فالو بھی کر پا رہے ہیں کہ نہیں, کچھ پوچھ لیا کریں اگر بات کوئی ریپیٹ کروانی ہو. اور ساتھ ساتھ نا نوٹس میں کچھ نہ کچھ جلدی جلدی نا کچھ پوائنٹس یا کچھ کی ورڈز وہ جاٹ ڈاؤن کر لیا کریں, ورنہ اس تفسیر کی کلاس سننے کا نا آپ کو پھر فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ بہت جلدی بھول جائیں گی ساری کی ساری چیزیں. تو کچھ ٹرمز ہی نوٹ ڈاؤن کر لیں, اور کچھ ریپیٹ کروانا ہو تو وہ آپ پوچھ لیا کریں. ٹھیک ہے, کتاب کے اوپر لکھ لیا کریں. ٹھیک ہے, کتاب اپنے سامنے رکھا کریں, چاہے وہ اصل کتاب ہو چاہے وہ پرنٹ آؤٹس ہوں. رائٹ, آن لائن جو پی ڈی ایف فائل موجود ہے معرف القرآن کی, تو اس کے چند پیجز جو ہم پڑھ رہے ہیں اتنے دنوں سے یہی تو پیجز پڑھ رہے ہیں, تو ان پیجز کو پرنٹ آؤٹ کر کے اپنے سامنے رکھ لیں تو وہی آپ کی کتاب بن جائے گی. ٹھیک ہے نا, اور پھر اس کے اوپر آپ لکھا کریں نوٹس کو. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے نوٹ بک بنائیں, نوٹ بک بنانا بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں بنا پا رہے ہیں یا نوٹ بک بنائیں گے تو وہ گم ہو جائے گی, بچے ادھر ادھر کر دیں گے یا کچھ اور آپ اس کی حفاظت نہیں کر پائیں گی, تو بے شک کتاب کے اوپر لکھیں, یہ بے ادبی نہیں ہے. علم کی چیز کو کتاب کے اوپر لکھنا بے ادبی نہیں ہے جو علم سے متعلق ہوں, یہ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم کیوں نہ کریں یہ کام جب ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے, خصوصاً جب ہماری نیت یہ ہے کہ ہم باتوں کو سیکھیں اور یاد رکھیں. اس نیت سے اگر آپ یہ نوٹس بنائیں گی تو یہ فائدے کی کا سبب بنے گا, نقصان کا سبب نہیں بنے گا. اچھا, آگے یہ بیان ہے
کہ اسی یہی جو پیج ہے نا جس کو کہ آج آپ کو پڑھا رہا ہے, اگر اسی کی تصویر کھینچ کر کے آپ کو بھیجے نا تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے سارے نوٹس بنے ہوئے ہیں, اوپر بھی, سائڈ پہ بھی, لیفٹ پر بھی, نیچے بھی, رائٹ پر بھی ہیں. آگے بیان ہے کہ ایسے سخت مجرم جن کا عذاب یہاں مذکور ہوا ہے, اگر وہ توبہ کر لیں اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات سے یعنی برائیوں کو بھلائیوں سے تبدیل کر دیں گے. مطلب یہ ہے کہ اس توبہ کے بعد ان کے اعمال نامے میں حسنات ہی حسنات رہ جائیں گی, کیونکہ شرک و کفر سے توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ بحالت شرک و کفر جتنے گناہ کیے ہوں اسلام و ایمان قبول کر لینے سے وہ پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے پچھلے زمانے میں جو ان کا نامہ اعمال سیئات اور معاصی ہی سے لبریز تھا, اب ایمان لانے سے وہ تو سب معاف ہو گئے, آگے ان معاصی اور سیئات کی جگہ ایمان اور اس کے بعد کے اعمال صالحہ نے لے لی. ٹھیک ہے, تو گناہ سارے کے سارے معاف ہو گئے, کفر شرک سب کچھ معاف ہو گیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی شہادت و گواہی دینے سے سب کچھ معاف ہو گیا, آگے ان معاصی اور سیئات کی جگہ ایمان اور اس کے بعد کے جو اب جو وہ اعمال صالحہ کریں گے انہوں نے یہ جگہ لے لی ہے ان کے پاس. سیئات کو حسنات میں تبدیل کرنے کی یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن بصری, سعید بن جبیر, مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ ائمہ تفسیر سے منقول ہے, یعنی ان حضرات نے یہ تفسیر کری ہے اس آیت کی. ٹھیک ہے, مسلمان ہونے کے بعد ان کے گناہ تو سارے زیرو ہو گئے اور اب جو ہے نا ان کا کاؤنٹر جو ہے نا پھر وہ دوبارہ سے یعنی بالکل زیرو سے سٹارٹ ہوا, تو اب وہ جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں تو وہ ان کے نام اعمال کے اندر لکھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس عبارت سے ایک پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے کفر کے دور کے اندر کوئی نیکی کری تھی تو وہ نیکی پہلے تو قبول نہیں ہو رہی تھی ان کے کفر کی وجہ سے, لیکن اب وہ مسلمان ہو گئے نا, تو اب مسلمان ہونے کے بعد اگرچہ کہ اس نیکی کے ساتھ ان کا کفر لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, پہلے کفر لگا ہوا تھا, لیکن اگر یہ اپنے کفر سے توبہ کر لیں گے نا تو اب جو پچھلے زمانے میں انہوں نے نیکیاں کری تھیں, ٹھیک ہے نا, جو نیکیاں کری تھیں وہ نیکیاں جو ہے نا وہ ان کو فائدہ دے رہی ہوتی ہیں مسلمان ہونے کے بعد. کیا مطلب فائدہ دے رہی ہوتی ہیں, یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ نیکیاں جو ہیں جو انہوں نے کفر کے زمانے میں کری تھیں وہ نیکیاں اب ان کے نام اعمال کے اندر بطور نیکی لکھ دی جائے گی. جیسے انہوں نے غریب کو کھانا کھلایا تھا, کسی کی مدد کری تھی, یا انہوں نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعت کہی تھی, فار ایگزامپل, ابھی وہی بات ہو رہی تھی, ہے نا, کافر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس بندے نے کفر کی حالت میں نعت کہی تھی, تو اب اس نعت کو جو ہے وہ نیکی بنا کر کے اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں کہا جا رہا ہے ابھی. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے کسی مفسر نے یہ بھی کہا ہو, یہ مجھے نہیں معلوم, میرے علم میں یہ نہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن جو لوجیکل بات ہے, ٹھیک ہے نا, جس کا کہ انکار نہیں کیا جا سکتا, وہ کیا ہے کہ بھائی انہوں نے کفر کے اندر جو نیکیاں کری تھیں جو کہ کفر کی وجہ سے قبول تو نہیں ہوئی, ہے نا, کفر کی وجہ سے قبول تو نہیں ہوئی, یعنی نام اعمال کے اندر وہ بطور نیکی کے نہیں لکھی جا رہی تھیں, لیکن اب جو یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ جو پاسٹ میں انہوں نے نیکی کے کام کیے ہوئے تھے نا, اب وہ نیکی کے کام مسلمان ہونے کے بعد ان کو مدد کریں گے, ان کے لیے نیکی کے راستے پہ آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا. کیسے, شاعر کی مثال بہترین مثال ہے کہ جس شاعر نے کفر کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعتیں کہیں, ٹھیک ہے نا, جب وہ مسلمان ہو جائے گا تو وہ نعتیں اب وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے پڑھے گا, وہی اپنی لکھی ہوئی نعت جو اس نے کفر میں لکھی تھی, اب وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے پڑھے گا, کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا اس کا نام اعمال, ہے نا, یہ بات کیا آپ ان کا انکار کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. اب وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے محبوب کی سچی محبت میں اعتماد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ اسی نعت کو پڑھے گا, کیا اس کے نام اعمال کے اندر حسنات داخل کی جا رہی ہوں گی. تو بھائی
جو کفر کی حالت میں اس نے نیکی کری تھی وہ اس کو فائدہ دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے؟ اسی طریقے سے کسی نے کفر کی حالت میں ایک چیریٹی ہاؤس بنا لیا تھا، اس چیریٹی ہاؤس کے جو نیکیاں تھیں اس کے نام اعمال کے اندر نہیں لکھی جا رہی تھیں بیکاز ہی واز اے کافر، اب مسلمان ہو گیا تو بھائی مسلمان ہونے کی وجہ سے چیریٹی ہاؤس تو ابھی بھی اس کے پاس ہی ہے نا، وہ تو اس کی اونرشپ میں تھا نا، تو اب اسی چیریٹی ہاؤس کو اب یہ بطور مسلمان کے استعمال کرے گا تو کتنی جلدی سے وہ صدقہ خیرات کے حسنات حاصل کرنا شروع ہو جائے گا؟ تو یہ نیکی جو اس نے کفر میں کری تھی ایک چیریٹی ہاؤس بنانے کی، ایک صدقہ خیرات کا سسٹم بنانے کی، وہ نیکی اس کو ایمان کی حالت میں فائدہ دے رہی ہے نا، ہے نا؟ تو اس طریقے سے نا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال ضائع نہیں کرتا، اس کی یہ ایک یہ بھی تشریح بن گئی کہ وہ جو ایمان لے کر کے آ گیا اب اس کے کفر کی حالت کے اعمال بھی جو ہے نا اس کو فائدہ دے رہے ہیں، ضائع نہیں ہو گئے سارے کے سارے، ہے نا؟ بے شک نام اعمال میں اگر نہیں بھی لکھے جا رہے تھے تو اب لکھے جا رہے ہیں اور بہت زبردست طریقے سے لکھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ہو گئی پہلی تفسیر اسی مسئلے کی، ہے نا؟ اسی مسئلے کی دوسری تفسیر وہ ابن کثیر رضی اللہ، یہاں رضی اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے لیکن ویسے رحمت اللہ علیہ، کیونکہ یہ صحابی نہیں تھے اس وجہ سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، کچھ لوگ ویسے جو بہت ہی کنفرمڈ بزرگ گزرے ہیں نا ہماری ہسٹری میں، اگرچہ کہ وہ صحابی نہیں تھے لیکن کچھ کے نزدیک ان کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو بھی اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزار دیتا ہے اور ایمان پر اس کو موت بھی آ جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق ہو جاتا ہے نا. تو اگرچہ کہ وہ صحابی نہیں تھے لیکن کنفرمڈ ان کی زندگی جو ہے وہ نیکی پر گزری ہے اور موت بھی جو ہے وہ اسی قبولیت کی حالت میں آئی ہے. لوگ دیکھتے ہیں نا مثال کے طور پر اگر کسی بزرگ کی قبر کے اندر سے مٹی میں سے خوشبو آنی شروع ہو جائے جنت کی خوشبو, ہے نا, کتنے ہمارے بزرگ ہیں جن کے, حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ, اور ابھی حال ہی میں صوفی محمد سرور رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے اندر تین چار سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے, ان کی قبر کی مٹی ہمارے اپنے دوستوں نے سونگی اور گھر میں مٹی لے کر کے بھی آئے اپنے ساتھ, رائٹ. تو ان کا تو کنفرم ہو گیا نا کہ جی یہ تو پکے ہے نا, اللہ کی رضا ان کو مل گئی تھی. تو اب چونکہ اللہ کی رضا ان کو مل گئی تھی یہ کنفرم ہو گیا تو اس وجہ سے کچھ حضرات جو ہے نا وہ پھر ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ بھی لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ عام علماء کا اس کے اوپر اتفاق نہیں ہے, بس صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کے لیے رحمت اللہ علیہ ہی لگانا ہے, ٹھیک ہے. یہ عمومی علماء کا کنسنسس ہے. تو خیر یہاں پر ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ لکھ دیا انہوں نے, وہ میرے خیال میں یہاں پہ انہوں نے مسٹیک کری ہے, کیوں, یعنی ٹائپنگ مسٹیک جس کو کہتے ہیں, کیونکہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی بات منقول نہیں ہے کہ غیر صحابی کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ لکھا جا سکتا ہے, بہرحال میرے علم میں نہیں ہے کم از کم. تو فرمایا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک دوسری تفسیر یہ بھی نقل کی ہے کہ انہوں نے, یعنی کافروں نے, جتنے گناہ زمانے کفر و جاہلیت میں کیے تھے ایمان لانے کے بعد ان سب گناہوں کے بجائے نیکیاں لکھ دی جائیں گی, ٹھیک ہے. یعنی گناہ کیے تھے, قتل کیا, زنا کیا اور نہ جانے کیا کیا کیے, لیکن ایمان لانے کے بعد ان گناہوں کی بجائے نیکیاں لکھ دی جائیں گی. اور اس کی وجہ لکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد جب کبھی ان لوگوں کو اپنے پچھلے گناہ یاد آئیں گے تو ان پر نادم ہوں گے اور توبہ کی تجدید کریں گے, ان کے اس عمل سے وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یعنی ہر مرتبہ اپنے گناہوں کو سوچ کر کے روئیں گے, اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے, نادم ہوں گے, شرمندہ ہوں گے, کڑھیں گے, تو ان کے اس کڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. یہ نہیں کہ نیکیوں کو جو ہے وہ یہاں پہ نیکی بنا دیں گے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل بات ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی ہو جائے گی کہ ان کو جو ہے وہ زیادہ ثواب مل گیا, جنت میں زیادہ مقام مل گیا تو جی جنت چھوٹی پڑ جائے گی, ایسا تو کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے اس عمل سے وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے. اس کی دلیل میں بعض روایات حدیث بھی پیش فرمائی ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے.
अच्छा आपने क्या लिखा है कि इफ नॉन मुस्लिम्स डजंट कन्वर्ट इनटू अ मुस्लिम देन विल देयर गुड डीड्स बी रिवॉर्डेड. नो, ठीक है ना, जो उन्होंने नेक अमाल अच्छे काम किए कुफर की हालत में और वो कुफर की हालत में ही इस दुनिया से चले गए ना, तो आखिरत में उनके नेक अमाल का कोई वजन नहीं किया जाएगा. वला फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामती वज़ना. सूरह कहफ की जो आखिरी 10 आयत है ना, उनमें ये मौजूद है ना, फला नुकीमु लहुम, हम नहीं वजन करेंगे, हम नहीं कायम करेंगे उनके अमाल का कोई भी वजन. ठीक है, क्योंकि उनका कुफर जो है ना, वो जब इनके नेक अमाल के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कुफर चूंकि जीरो होता है, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, एटलीस्ट इन दुनिया दे विल बी रिवॉर्डेड. रिवॉर्डेड नहीं कहा का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, दे विल बी कॉम्पेंसेटेड. इन दुनिया दे आर कॉम्पेंसेटेड. कॉम्पेंसेशन अलग चीज होती है, रिवॉर्ड अलग चीज होती है. रिवॉर्ड खुश होकर के दिया जाता है और कॉम्पेंसेशन आपके काम के बदले में आपको दी जाती है. जैसे तनख्वाह जो मिलती है ना मुलाजिम को, तो तनख्वाह को ना अंग्रेजी में कॉम्पेंसेशन कहते हैं, और मुलाजिम को रिवॉर्ड कब दिया जाता है, अवार्ड और रिवॉर्ड, ठीक है ना, वो कब दिया जाता है, जब जो है ना वो कोई एक्स्ट्रा काम करता है खुशी का सबब बनता है ना, मैनेजमेंट की मालिकों की खुशी का सबब बनता है, तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है. ठीक है ना, तो काफिर को रिवॉर्ड नहीं दिया जाता दुनिया के अंदर उसके नेक कामों के ऊपर, बल्कि उसको कॉम्पेंसेट किया जाता है, जिसको कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं उर्दू में, निपटाया जाता है ना, निपटा दिया जाता है बस. चलो भाई, अब वो कॉम्पेंसेशन की जो शक्लें होती है ना, वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि अल्लाह ताला कैसे अपने बंदों को, यानी वो भी तो अल्लाह के बंदे ही है ना भाई, मानते नहीं है अल्लाह ताला को, अल्लाह के नबी को, लेकिन बहरहाल बंदे तो अल्लाह के ही हैं, तो अल्लाह अपने बंदों को कैसे कॉम्पेंसेट करते हैं ना, ये हमें जज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. हम क्या करना शुरू कर देते हैं, कोई काफिर जो है ना वो तकलीफ में है, गुर्बत में है, तो हम कहते हैं यार इसको कौन सी कॉम्पेंसेशन मिल रही है ना, इसको कौन सी जो है वो यानी दुनिया की नेमतें मिल रही हैं, आसाइश मिल रही है. भाई आपको क्या पता, है ना, हमें क्या पता, हम तो जाहिल हैं, हम तो इग्नोरेंट हैं, हमने उसकी जिंदगी के एक एक लम्हे को देखा है, हमने उसके घर के हालात को, उसके काम के हालात को, उसके उसके दिल के हालात को हम जानते हैं, हम तो कुछ जानते ही नहीं है. हम ना थोड़ी सी जो है ना किसी काफिर के जिंदगी के ऊपर के हालात को देख करके हम बड़े बड़े फैसले करना शुरू कर देते हैं. भाई अल्लाह का बंदा है, अल्लाह को जान, अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि कैसे उसको कॉम्पेंसेट करना है, और अल्लाह ने उसको कैसे, हमें तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम सलाम के जरिए से उसूल बता दिए कि भाई ऐसा ऐसा होता है बस. अब वो हर बंदे के ऊपर कैसे अप्लाई होता है, वी डोंट नो, एंड वी शुड नॉट ट्राई टू इवन मेक जजमेंट्स बेस्ड ऑन आवर लिमिटेड नॉलेज ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग. हमारी लिमिटेड नॉलेज है ना, तो हमें अल्लाह के बारे में पूरी नॉलेज है, ना हमें जो है वो अल्लाह की मखलूकात के बारे में पूरी नॉलेज है, ना हमें किसी अपने पड़ोसी के बारे में, अपने किसी फ्रेंड की जिंदगी के बारे में पूरी नॉलेज होती है कि क्या क्या हो रहा है उसके साथ. तो हम जो है ना इस तरह की बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल भी नहीं कर सकते. तो इस वजह से जो बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं, अनफॉर्चुनेटली जी, इनको कौन सी कॉम्पेंसेशन मिल रही है, उन्होंने जो नेक अमाल किए हैं तो उनको फिर बड़े फिर कोई फिर लगे लगे पड़े होते हैं मदर टेरेसा को जन्नत में दाखिल करने के लिए, है ना. बस हमारे अपनी ईमान की कमजोरी होती है और कोई वजह नहीं होती इसका. उनके लिए दोहरा अजर मिलेगा अगर वो इस्लाम कबूल कर लें. अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो उनके लिए दोहरा अजर नहीं, दोहरा अजर जो है ना वो, अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो दोहरा अजर जो है वो नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने फरमाया कि अहले किताब के लिए है. ठीक है, क्योंकि वो अपने नबी के ऊपर ईमान लेकर के आए और फिर नबी अलैहिस्सलाम सलाम के ऊपर भी ईमान लेकर के आए, तो ईमान लाने के बाद उनका वो अमल और ये अमल दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, और ये दोहरा. इसकी और भी बहुत सारी तफसीलात इसकी बयान की जा सकती हैं, और भी हिकमतें इसकी बयान की जा सकती हैं. ठीक है, ये दोहरा जो अजर मिलता है ना वो अहले किताब को मिलता है. तो बाकी काफिर होते हैं
نان اہل کتاب کافر جیسے ہندو یا مجوسی یا بدھا وغیرہ رائٹ, تو ان کا جو ہے نا وہ پھر یہاں پہ اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے نا, یہ جو ہم نے دو تفصیلیں پڑھی ہیں ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ان کا عذاب بھی ان کا جو اجر بھی جو ہے نا وہ بھی یعنی انکریزنگ ہو جاتا ہے, ان کی گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنا ان کے توبہ کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری تفصیل جو ہے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. اچھا ٹائم تو ہمارا اوور ہو چکا ہے, تو اس وجہ سے یہاں سے مسلمانوں کی توبہ کا جو ذکر ہے تو وہ ہم پھر اگلی کلاس میں پڑھیں گے. کسی کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے گا. جی اور کوئی کوشچن ہے کسی کو؟ ایک بس ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ اگر آپ اپنے کسی فرینڈ کو یا کسی رشتے دار وغیرہ کو نا اس کلاس کی طرف انویٹیشن دیں ٹھیک ہے, تو ان کو نا دین اسینشلز کے نام سے اگر دیتے ہیں نا تو نئے لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دین اسینشلز یہ تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے نا, ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو عبادتیں بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں ہم تو بہت کچھ کرتے ہیں, تو دین اسینشلز کی ہمیں کوئی تھوڑی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے نا لوگ جو ہیں وہ نام سے جو ہے وہ بدک جاتے ہیں, کچھ لوگ سارے نہیں ماشاء اللہ, آپ لوگ بھی تو آ ہی رہے ہیں نا دین اسینشلز کے اندر, تو آپ تو نہیں بدکے, لیکن بہت سارے لوگ نا نام کی وجہ سے بدک جاتے ہیں, تو ان کو تھوڑا سمجھا دیا کریں کہ بھائی اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک تو تفسیر ہوتی ہے, تفسیر سے بہت سارے لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, یہاں بھی قرآن پڑھنا چاہیے, قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے ہمیں, ہمیں قرآن سیکھنا ہے, تو تفسیر کو جو ہے نا ذرا ہائی لائٹ کر دیا کریں ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو اس کا نام دین اسینشلز رکھا ہے نا, تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا جائے گا اور جو ہے وہ کلمہ سکھایا جائے گا اور پانچ کلمے یاد کرائے جائیں گے اور نماز پڑھنی سکھائی جائے گی ٹھیک ہے نا, یہ مقصد نہیں ہے دین اسینشلز نام رکھنے کا, بلکہ دین اسینشلز کا نام رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر عقائد اور جو ہمارے جو سوچیں ہوتی ہیں جو کہ اسینشل ہوتی ہیں دین کے اوپر استقامت کے لیے, دین کے اوپر کی حفاظت کے لیے, تو ہم اس کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کرتے ہیں اور وہ سب دین اسینشلز میں شامل ہیں, صرف نماز روزہ حج زکات دین اسینشلز نہیں ہے, اس سے پہلے ایمان آتا ہے رائٹ. تو ہمارا مسئلہ جیسے کہ پچھلی کلاس میں بھی کافی اس کے اوپر بات ہوئی تھی کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اعمال کو تو پھر بھی اسینشل سمجھ لیتے ہیں, عقائد اور ایمان اور سوچوں اور فکروں ان کو ہم اسینشلز تو کیا ان کو ہم کسی قابل ہی نہیں سمجھتے, فکر کی ضرورت ہی نہیں ہم سمجھتے ان کے اوپر ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل میں, اور پھر اسینشلز رکھنے کی ریزن یہ ہے, اور پھر یہ کہ تزکیہ نفس رائٹ, اپنے گناہوں کو چھوڑنا یہ ایک ایسی اسینشل چیز ہے کہ جس کے بغیر ایک مسلمان آگے نہیں بڑھ سکتا ٹھیک ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں اس کا نام دین اسینشل رکھنے کی. تو چونکہ یہ صرف تفسیر کی کلاس تو ہے نہیں, تو ہم اس کو کیسے کہہ دیں کہ یہ درس قرآن ہے, اس کے اندر تو فقہ اور حدیث بھی شامل ہے. تو بس اتنا سا اگر آپ لوگ یہ کر لیں کہ جب کسی کو انوائٹ کریں کسی کو بتائیں نا تو ہائی لائٹ جو ہے وہ تفسیر کو کر لیں, باقی ساری چیزوں کو بتانا شاید آپ کے لیے اتنا آسان نہ ہو کہ یہ ساری باتیں آپ ان کو ایکسپلین کریں, یہ اسینشلز کیا کیا ہوتے ہیں, تزکیہ بھی اسینشل ہوتا ہے اور عقائد بھی اسینشل ہو, یہ ہر کسی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا ایکسپلین کرنا, تو بس تفسیر کو ہائی لائٹ کر کے رکھیں, انشاءاللہ وہ تفسیر کی نیت سے آئیں گی تو باقی چیزیں بھی سننے کا ان کو موقع ملی جائے گا, توفیق ملی جائے گی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی چھوٹی موٹی یعنی اعمال کو قبول فرما لے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.